इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा। इल्म का मुझको शौफ अता कर खुदा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنچن کے ناظرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن میری ذات پر 100 مرتبہ درود بھیجے اللہ رب العالمین اس آدمی کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے اور اس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں اللہ اپنی رحمت سے اس آدمی کی آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ منشن کے ناظرین مسلم شریف سے ہم مختلف احادیث طیبہ اور ان کی مختصراً توضیح تشریح وہ سنتے ہیں اس پروگرام میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سننا، فرامین کو یاد کرنا، فرامین کو آگے پہنچانا، یہ برکتیں ہی برکتیں اور ثواب ہی ثواب ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے لیے تر و تازگی کی دعا فرمائی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری باتوں کو سنے، اسے یاد رکھے اور آگے پہنچائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کو یاد کرنے کی بھی فضیلتیں ہیں۔ بعض بہت مختصراً حدیث ہوتی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جوامع الکلم یعنی مختصر سی گفتگو کی کلمات اس میں گنے ہوئے ہیں، چند ہیں لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے وہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں۔ اگر ان ہی فرامین کو آدمی اپنی زندگی کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونے کے طور پر منتخب کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کر لیتا ہے تو کئی اعتبار سے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ اخلاقیات سے تعلق رکھنے والی، اپنے ارد گرد اپنے معاشرے کے ساتھ وہ چیزیں تعلق رکھنے والی، تو کئی چیزوں میں بہتری ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو انہی کلمات میں سے آج جو ہم حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کریں گے، بہت خوبصورت فرامین ہیں اور سارے فرامین خوبصورت ہیں لیکن بعض ایسے کلمات اور مختصراً حدیث طیبہ کہ ان کے اندر معنی کے اعتبار سے بڑی وسعت ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک ہے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ یہ باب آپ نے باندھا ہے اور اس میں جو حدیث لائے ہیں ارشاد فرمایا، اس سے قبل ایمانیات سے متعلق حدیث پاک، چونکہ محبت رسول، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، دین سے محبت، اس کے حوالے سے چند چیزوں کو ذکر کیا، تو آگے یہ حدیث پاک بیان فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ او قال لجاریہ ما یحب لنفسہ۔ ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مراد کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اور ایک حدیث میں اپنے پڑوسی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو چیزیں اپنے لیے اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی چیزیں اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے، وہی چیزیں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے. یہ اسلام کا خوبصورت ضابطہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہمیں گزارنے کے لیے ایک خوبصورت یہ انمول طریقہ بتایا ہے. اس حدیث پاک میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے، مراد کامل مومن نہیں ہے، اور اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے، تو اپنے لیے انسان کیا پسند کرتا ہے؟ اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے مجھے اچھائی ملے، مجھے کسی سے تکلیف نہ ملے، میری کوئی برائی نہ کرے، میری کوئی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے، میرے مال، میری عزت، میرے اہل و عیال، میرے گھر والے، ان سب کی حفاظت ہو کسی دوسرے کی وجہ سے، یا اپنے پڑوسی کی وجہ سے، یا آدمی جہاں جاب کرتا ہے اپنے ساتھیوں کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، میری ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. یعنی اس طرح کی کئی چیزیں جو اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہیں اور اس میں دوسرے کا ضرر نہیں ہے. جی، اپنا فائدہ یہ نہیں کہ انسان کہیں اپنا فائدہ اس طور پر حاصل کرے کہ دوسروں کے حق کو تلف کر لے، دوسروں کی حق تلفیاں کرے، ان کی عزتیں پامال کر دے. تو یہ اپنا فائدہ ایسی صورت میں لینا کہ دوسرے کے ساتھ یوں معاملہ ہو جائے، یہ تو ویسے ہی شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ جب انسان دوسرے کے ساتھ ان کی حق تلفیاں کرے، ان کے ساتھ ان کے حق حقوق کو تلف کرنے والا بنے، اس کی تو اجازت نہیں ملے گی. البتہ اپنی ترقی کرتا جائے، اپنی منزل کی طرف بڑھتا جائے اور دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو ٹھیک ہے، شریعت نے اس کو ذرائع اسباب دیے ہیں، وہ کرتا رہے. تو یہ ایک حدیث پاک جن میں فرمایا اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی. علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت یہ بھی بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک سے مراد عبادات کی چیزیں بھی ہیں یا عام مباح چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی عبادات کے حوالے سے بھی اپنے لیے پسند کرتا ہے نماز پڑھنا، یہ دیگر معاملات کرنا، تو بھائیوں کے لیے بھی، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہ پسند کرے اور انہیں اس طرح کے مواقع دے اور ان کا ذہن سازی کرے، ان کو بتائے اور ان کو بھی دین کی طرف وہ راغب رکھے. یہ بھی ایک اس سے مراد ہے، حدیث پاک کی مراد ہے وہ لیا گیا. باقی اوورآل نعمتوں کے حوالے سے اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کے حوالے سے یہ سب کو اس کا بہرحال خیال رکھنا ہوتا ہے. بعض اوقات اس سے مراد اس طرح کی چیزوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی اگر کسی کو کوئی چیز دے تو وہ جو چیزیں اپنے لیے محبوب اور پسند رکھتا ہے دوسروں کے لیے بھی ایسا کرے. اب یہاں میں ایک تھوڑی سی اس کی تشریح اور تفصیل عرض کر دوں. بعض چیزیں بعض کے حق میں مفید ہوتی ہیں اور بعض کے حق میں مفید نہیں ہوتی، یا بعض چیزیں بعض کو پسند ہیں اور بعض دوسرے ایسے افراد ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں ہوتی طبیعت کے حوالے سے. تو یہاں پہ اوورآل اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کو، یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں، اس کی پسند کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، تاکہ آپ کی دی ہوئی چیز سے وہ فائدہ اٹھا سکے. اچھا، چیزوں کے اعتبار سے بھی بعض ایسے اہل ثروت، ایسے امیر لوگ، مالدار لوگ، بعض چیزیں ان کے اپنے استعمال کے قابل وہ نہیں ہوتی، وہ خود ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا پسند کرتے یا ان کے استعمال میں ہی نہیں ہے، اور ان کا ایک لیول زندگی گزارنے کا اور چیزوں کے استعمال کا ایک سٹینڈر ہے وہ بہت اوپر ہے. تو مخصوص چیزیں، بعض لیمیٹڈ چیزیں اتنے عرصے تک استعمال کی، پھر وہ اپنے استعمال میں نہیں رکھتے. تو یہ چیزیں ایسی بیکار نہیں ہوتی یا ایسی فضول نہیں ہوتی کہ جو کسی کے بھی استعمال میں نہ آ سکے، تو لہذا ایسی چیز کسی دوسرے کو دینا یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ چونکہ میرے استعمال میں یا میری پسندیدہ نہیں ہے اب یہ کسی اور کو میں دے ہی نہیں سکتا، نہیں۔ ہاں وہ چیزیں کہ جو کسی کے لیے بھی قابل استعمال نہ رہیں، نہ وہ امیر کے لیے نہ وہ غریب کے لیے، اس قابل استعمال ہی نہیں ہے اور یہ اس کو نکال رہا ہے کہ میں یہ نکال بھی رہا ہوں اور یہ صدقہ کر رہا ہوں اور یہ ثواب مجھے اس پر ملے گا۔ جو چیزیں کسی کے لیے قابل استعمال ہی نہ رہیں، وہ تو کسی کو اس طرح دینا اور یا کھانے پینے کی چیزیں ایسی کھلا دینا، یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں خراب ہو گئی، اب وہ چیز ہی خراب ہو چکی ہے، اب اسی خراب چیز کو یعنی جو کہ اوور آل ضرر دیتی ہیں وہ کوئی بھی نہیں کھانا پسند کرے گا، اس کو کسی کو کھلا دینا، کسی اور چیزوں میں مکس کر کے ہوٹلوں پہ اسے چلا دینا، نہیں۔ اس طرح کے کبھی بھی کسی اعتبار سے یہ کام کرنے کی شریعت ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتی۔ ایک تو یہ کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے ضرر کو روکیں کہ ہماری وجہ سے اس بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے وہ دوسرا بھائی کسی ضرر میں نہ آ جائے، یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ تو بعض چیزیں، اب ایک شوگر کا مریض ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے ظاہر ہے اس کو جو جن چیزوں سے پرہیز ہیں، جو چیزیں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، تو یہاں وہ بھی چیز یہاں نہیں رکھی جائے گی کہ ایک آدمی کو میٹھا بہت پسند ہے تو وہ کہے مجھے چونکہ پسند ہے تو اس کو بھی مجھے ایک یہ میٹھے کی ڈش کھلا کے ہی رہنا ہے چونکہ یہ مجھے پسند ہے، نہیں، وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں کا یہاں پر وہ استثناء کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ کسی سامنے والے کو اس کے مرتبے کے مطابق ڈیل کرنا، اس کی عزت اکرام کا معاملہ کرنا، یہ خود مطلوب شرع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر واضح طور پر فرامین وہ موجود ہیں، اور خود بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ خود فرماتی تھی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو مہمانوں میں بھی اس چیز کی رعایت یہ مطلوب شرع رکھی گئی ہے، ملاقات میں بھی اس چیز کی رعایت رکھی گئی ہے، کسی کو کھانا کھلانے میں بھی اس چیز کی رعایت رکھی گئی ہے، اور ان کے مراتب کے اعتبار سے ان کو ڈیل کرنا یہ مطلوب شرع معاملہ ہے۔ تو یہ بھی ہوا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس کوئی ایسا فقیر مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے انہیں ویسے ہی کھانا روٹی وغیرہ دے دی تو وہ دروازے سے ہی لے کر اسے رخصت ہو گیا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی مہمان آتے تو ان کو بالکل ایک الگ تھلگ عزت کے ساتھ بٹھا کر بھی ان کے ساتھ تواضع کے معاملات یہ کرنا یہ باقاعدہ ثابت ہیں۔ تو یعنی لوگوں کے مرتبے کے مطابق، لوگوں کے رتبے کے مطابق ان سے کلام کرنا، ان کو ڈیل کرنا، ان کو عزت دینا، یہ مطلوب شرع معاملات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث پاک ہے، اس کے بعد ایک اور مسلمانوں کے درمیان حسن معاشرت کیسے قائم ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک تم مومن نہیں ہوں گے، یعنی کامل مومن نہیں ہوں گے، اور تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہوں گے، کب تک؟ فرمایا جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے، آپس میں تمہارا بھائی چارے والا معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کامل مومن بھی نہیں بنو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہاری باہمی محبت پیدا ہو جائے گی، باہمی طور پر پیار تمہارا آپس میں پیدا ہو جائے گا. تحاببتم یعنی دونوں طرف سے یہ محبت والا سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو عمل ارشاد فرمایا ہے بڑا خوبصورت عمل ہے, اور ہر آدمی اگر اپنی زندگی میں اسے نافذ کر لیتا ہے اور اس کے معنی کو سمجھتا ہوا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے تو فائدے ہی فائدے, اور معاشرے کے اندر اطمینان امن سکون والی کیفیت. وہ عمل یہ ہے کہ سلام کو عام کرنا, سلام کو عام کرو, پھیلاؤ سلام کو. اب سلام جب آدمی کرتا ہے تو السلام علیکم کلمات صرف اس کے اندر یہ گنتی کے ہیں, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزید دعائیں ہیں اس کے اندر اور ثواب بھی زیادہ ہے. جواب کہنے والا بھی وعلیکم السلام, اور بہتر یہی ہے کہ وہ تمام کلمات ادا کرے جتنے سلام کرنے والے نے کیے, بلکہ اس سے بڑھا کر ہی کلمات وہ ادا کرنا چاہیے جہاں تک اجازت ہے. یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگر سلام لینے والے نے اتنا سلام لیا تو اب جواب دینے والا بھی یہاں تک جواب دے گا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ یہ نہ کرے کہ اس کے بعد مزید کچھ کلمات جو ہمارے آپس میں لوگ بعض اوقات ملاتے ہیں اور بعض اوقات وہ مذاق کی صورت, بلکہ اکثر مذاق والی ہی وہ کیفیت ہوتی, اب یہاں تک یہ سلام. وہ کہے السلام علیکم تو یہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یعنی کچھ بڑھائے. وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ یہاں تک, یعنی کچھ بڑھا کر اسے جواب دیتا ہے. اور اگر اس نے ہی برکاتہ تک سلام لیا تو پھر یہ بھی اتنا ہی لے گا, اس سے نہیں بڑھائے گا. بہرحال سلام کے جواب میں سلام جو نفس جواب ہے وہ تو واجب ہے. اگر انسان کسی کے ساتھ اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے, اس کے ساتھ سلام کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دے. بعض مواقع ایسے ہوتے کہ جو سلام کرنے کے مواقع نہیں ہوتے, وہاں جواب کے حوالے سے بھی وہ رخصتیں ہوتی ہیں, یعنی جواب کا حکم واجب نہیں رہتا. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی, ایک واعظ کی مجلس ہے, بیان ہو رہا ہے, یا وہاں لوگ سبق پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, فقہ پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی ایسے ہیں, یا عالم سے گفتگو میں ہیں, اب اوپر سے کوئی آیا اور زور سے سلام لے, نہیں تو اب اسے کہ خاموشی سے بیٹھ جائے. آپ مسجد میں گئے ہیں, لوگ کچھ اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں, کوئی سنت پڑھ رہے ہیں, اب آپ جائیں اور جا کر زور سے سلام لیں, نہیں. اب حکم یہ ہے کہ آپ بھی وہاں پہ بیٹھ جائیں اور نماز اور دیگر معاملات وہ کریں, اور اس کے بعد جس سے ملاقات کرنی ہے آپ ملاقات کیجئے, لیکن اوور آل اس طرح زور سے سلام کرنا وہ اس حوالے سے ممانعت ہے. ہاں ویسے اگر دینی مجالس نہیں ہیں یا کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں, اگر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اب کوئی اوپر سے آتا ہے تو سلام لیتا ہے تو ٹھیک ہے, اب ایک ہی اس کا جواب دے دے تو یہ کافی ہے, سب دے دیتے ہیں تو بھی حرج نہیں. اور یہ چند چیزیں سلام کے حوالے سے, لیکن اوور آل سلام کا جو معنی ہے کہ بندہ جب سلام لیتا ہے تو یہ سامنے والے کو سلامتی کی دعا دیتا ہے. اور سلامتی کی دعا کیا, کہ میرے وجود سے تمہارے مال, تمہاری عزت, تمہارے جان, تمہارا اہل و عیال مجھ سے وہ مامون ہے, یعنی محفوظ گئے, میری طرف سے سلامتی ہے کہ میں آپ کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا, آپ کے مال میں کوئی کسی طرح کی خیانت نہیں کروں گا, نہ کوئی ایسا کروں گا, نہ آپ کے اہل کے حوالے سے. یعنی کتنا بڑا مفہوم ہے ان دو کلمات میں. سلام کو سمجھنا چاہیے, صرف یہ کلمے نہیں ہیں السلام علیکم, نہیں, یہ پورا اپنا بیک گراؤنڈ میں ایک معنی اور مفہوم کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اتنی بڑی یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک باہمی محبت نہیں ہوگی, اور باہمی محبت اگر پیدا کرتے ہو, کرنا چاہتے ہو, تو میں تمہیں سلام کا یہ وظیفہ دے رہا ہوں, سلام کا انداز دے رہا ہوں, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو پھیلاؤ. بات سلام لینے کے حوالے سے بھی اور سلام کرنے کے حوالے سے, جواب دینے کے حوالے سے بھی, وہ بڑی ان چیزوں میں خیال رکھا جاتا ہے، ارے یہ ملازم آدمی ہے، یہ فلان، اس کو جواب دوں، وہ سلام بھی لے تو اسے جواب دینا وہ سمجھا نہیں جاتا کہ کچھ ہے۔ اچھا سلام، ہاتھ ملانے کے لیے سلام ہے، تو بعض بالکل یہ ہاتھ تھوڑا سا ہاتھ ملایا، یہ انداز ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم کسی سے سلام لیں تو سلام بھی پڑھیں طریقے کے ساتھ، اور ہم عام آدمی بھی کوئی سلام لے تو اس کے ساتھ بھی بڑے طریقوں کے ساتھ ہی ہمیں سلام لینا چاہیے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور نبی پاک علیہ السلام نے محبت ہی اس کا بتایا ہے کہ آپ آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے تو یہ کرو، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ وہ افعال۔ اچھا اس کے علاوہ بھی کئی اور حدیثیں ہیں جن میں حسن معاشرت کے طور پر فرمایا گیا کہ آپس میں باہمی جو تم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، وہ کون کون سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق بیان کیے گئے، ان کے چند کا خلاصہ میں عرض کروں جو روایات میں بیان کیا گیا اختصاراً ان کے لیے، کہ جب ملاقات ہو تو یہ پہل کرے سلام میں، ملاقات ہو تو ملاقات میں اس کے ساتھ پہل کرے، اچھا اس کے سلام کا جواب دینا، چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ یہ کہنا، یعنی اس کا جواب دینا، وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرنا، اس کے گھر والوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے بھی خبر گیری رکھنا، اور ان کی وقت ضرورت مدد کرنا، موت واقع ہو تو ان کے جنازے میں شریک ہونا، موت کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، موت کے بعد ان کے لیے مغفرت کی وہ دعائیں کرنا، اور اگر کوئی مدد چاہے، مدد مانگے، تو حسب موقع حسب استطاعت ان کے ساتھ مدد کے بھی معاملات کرنا، یہ مسلمان کے ایک دوسرے پر ایک باہمی معاشرت کو اچھا بنانے کے لیے شریعت مطہرہ نے حقوق رکھے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ناچاکی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سلام کلام نہ چھوڑنا، 3 دن سے زیادہ سلام کلام نہ چھوڑنا، یہ خیال رکھنا، یہ عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میاں بیوی ہیں آپس میں ناراض ہیں، کتنے سال دور رہیں تو ان کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ لوگوں میں مشہور ایک بات۔ دیکھیے طلاق تو دور رہنے سے محض وہ نہیں ہوتی، میاں بیوی آپس میں دور رہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، وہ اپنے گھر رہ رہی ہے اور یہ اپنے گھر رہ رہے ہیں، بھلے اس میں 4 سال گزر جائیں یا 5 سال گزر جائیں یا 10 سال گزر جائیں یا اس سے زیادہ کر سکتا، محض دور رہنے سے یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق جب ہوگی، جب وہ باقاعدہ طلاق وہ دے گا، یا شریعت کے مطابق ان کے مابین خلا کا معاملہ ہو جائے، ورنہ نکاح ان کا برقرار رہے گا، دور رہنے سے نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، لیکن جب شریعت ہمیں عام مسلمانوں کے ساتھ حسن معاشرت کے یہ اصول سکھا رہی کہ 3 دن بھی کسی سے اس طرح سلام دعا ختم نہ کرو، 3 دن، تو ان کا تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جن کو آپس میں کہا گیا کہ یہ اس کے لیے لباس اور وہ اس کے لباس، تو ان کا آپس میں اتنی دیر تک ناراضگیاں اختیار کرنا، ان کے تو ایک دوسرے پر حقوق واجبہ ہیں، ان کے ترک پر گناہگار ہوں گے۔ تو میری اس حوالے سے یہ گزارش اور التماس ہے کہ اگر کسی کے ہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو خدا را بیچ میں دوسرے لوگوں کو پڑھ کے صلح صفائی کروانی چاہیے، اور اس ناراضگی کو دور کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی یہ حق تلفیاں کر رہے ہیں جو اس طرح دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپس میں مل جائیں، ان کے مابین صلح کروا دیں، اور اگر یہ کسی طرح بھی صلح پر راضی نہیں یا ان کے مابین کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تو پھر ان کو چاہیے کہ شریعت نے جو راستہ دیا ہے اس کے مطابق یہ پھر جدائی اختیار کر لیں، یعنی ایک طلاق واقع کریں اور اس کے بعد یہ آپس میں ان کی جدائی ہو، عدت گزرنے کے بعد وہ بھی آزاد ہیں، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ سنیں گے کہ 10 سال ہو گئے اب بھی عدتیں، جی ہاں عدت طلاق کے بعد ہوتی ہے، طلاق ہی 10 سال بعد ہوئی ہے تو عدت پھر بھی اس کو گزارنی، تو وہ اپنی عدت ہے وہ گزاریں۔ تو میں نے ایک ضمناً یہ بات عرض کی ہے کہ شریعت ہمیں عام لوگوں سے یہ حسن معاشرت سکھاتی ہے، تو میاں بیوی ان کے حقوق اور زیادہ ہیں، ان کو اس طرح کی ناراضگیاں وہ دور کر لینی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ ہو کہ بھئی یہ بالکل یہی دور دور ہو گئے۔ ایک گھر میں بھی بعض اوقات رہتے ہوئے بعض ایسے ناراضگی کی اختیار کر جاتے ہیں، ہفتوں ہفتوں مہینہ مہینہ نہ بات نہ کچھ، یہ وہ یہ دل میں اپنے طرح طرح کے وساوس پال لیتا ہے، اور بیوی اپنے ذہن و دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا وساوس پال لیتی، تو یہ انداز اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمایا آگے کہ ان کی ہر حوالے سے خیر خواہی کی جائے، اور جب کہیں وہ جائیں، اب یہ اپنے پڑوسی ہوں، اپنے عزیز ہوں، اقارب ہوں، تو ان کے گھر کی بھی حفاظت کریں، ان کا اس حوالے سے بھی خبر گیری کریں، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کریں، انتقام کے در پہ نہ ہوں، معافی کی طرف وہ بڑھیں، اگر کوئی وعدے کا معاملہ ہو جائے تو اسے سچا کر دکھائیں، وعدہ ہو تو وہ اسے سچائی کریں، اور وعدہ ویسے ہی سچا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے بھی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے اگلا جو باب باندھا ہے، باب خصال المنافق، منافق کی خصلتوں کے حوالے سے، تو اس میں یہ وہ حدیث پاک بھی ہم ساتھ شامل کرتے ہیں، تاکہ یہ ایک درس ہمارا حسن معاشرت کے اعتبار سے، باہمی تعلقات کے اعتبار سے یہ پورا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خلۃ منہن کان فیہ خلۃ من نفاق۔ ارشاد فرمایا، چار چیزیں جس آدمی میں ہوں وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے، اور جس میں ایک ہے، چاروں میں سے ایک ہے، تو فرمایا کہ وہ اس میں منافقت کی ایک نشانی ہے، اس میں نفاق منافقت کی یہ ایک نشانی ہے، جس کے اندر چار چیزیں ہوں تو اسے فرمایا کہ یہ منافق خالص ہے۔ اب یہ مختلف حدیثیں، بعض حدیثوں میں تین چیزوں کو بیان کیا اور بعد میں چار، اگلی حدیث میں جس میں فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں، اور یہاں جو تین چیزیں بیان فرمائی، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا تومن خانا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب امانت پکڑائی جائے تو خیانت کرے، جب امانت پکڑائی جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی چیز جو پیچھے بھی روایت کے اندر بیان فرمائی، اذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو تو گالیاں بکے، یہ منافقت کی علامت ہے، اللہ اکبر، اور جس میں ایک پائی جائے اس میں منافقت کی ایک نشانی پائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے، منافق دو طرح کے تھے، ایک ہے منافق فی العقیدہ اور ایک ہے منافق فی العمل، نفاق فی العمل، جسے منافق عملی کہا جاتا ہے۔ منافق فی العقیدہ تو وہ شخص ہے جو ایمانیات کے حوالے سے زبان سے وہ کہے جو دل میں اس کی تصدیق نہیں، وہ منافق شخص ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن دل میں وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو یہ منافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دلوں کے اس اعتبار سے اور منافقین کے حوالے سے اللہ نے خصوصی طور پر آپ کو یہ علم عطا فرمایا کہ آپ نے ان منافقین کو مسجد سے، جب سورہ مبارکہ بھی اس کے اوپر سورہ منافقون وہ پورے نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے خارج کیا اور ان کو مسجد سے باہر نکالا، کہ جو زبان سے تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن دل ان کا مسلمان وہ نہیں تھا، دل سے وہ تصدیق والے معاملات نہیں تھے، دل سے وہ ساتھ شامل نہیں تھے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ علم دیا اور آپ نے ان کے نام لے لے کر ان کو وہاں سے خارج کیا۔ تو یہاں میں عرض کروں دوسری بات منافق عملی والی، تو یہاں جو بیان کی گئی ہے نا، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وعدے کی خلافی کب لازم آتی ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات اس کے اندر بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، اور جو بھی وعدہ کرتا ہے اگر اس کے برخلاف کوئی معاملہ ہو جائے تو سامنے والا اس کو وعدہ خلافی کا ایک کال کرتا ہے، تانا بھی دیتا ہے، اعتراض بھی کرتا ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ وعدہ خلافی یہ ہے کہ جب انسان وعدہ کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، جو بھی وعدہ کرے، اس وقت اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ یہ کرنا ہے، یا نہیں کرنے کا وعدہ کیا ہے تو نہیں کرنا ہے، اگر دل میں وہ نیت یہ رکھے ہوئے ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، بس اس کو ٹالو کسی طرح، یہ دعوت دے رہا ہے یا یہ کہہ رہا ہے، جبر کر رہا ہے میرے اوپر، تو پھر بھی وہ اس سے بعض وقت کہتے ہیں ہاں بھی وعدہ کرو، لیکن یاد رکھیے وعدے کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ لفظ وعدہ استعمال بھی کریں، کسی بھی بات کو ایسا تاکید کے ساتھ بیان کرنا، مؤکد طریقے سے بیان کرنا کہ وہ وعدہ ہی گویا کہ ہوا، تو یہ وعدے والے ہی احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو وعدہ یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے، جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو اب اگر اس وقت آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں نے وہ نہیں کرنا جو زبان سے کہہ رہا ہوں وہ نہیں کرنا، تو آپ گناہگار اسی وقت ہی شمار ہو گئے، کیونکہ آپ وعدہ خلاف کر رہے ہیں، جس کو آپ زبان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کا دل کہ میں نے نہیں کرنا۔ تو یہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم کتنے اس طرح کے وعدے، رقم کا لین دین، کسی کے یہاں جانا آنا، کسی کے سے کوئی چیز لینا دینا، کئی چیزیں ایسی ہیں ہم بول دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے نہیں کرنا۔ اچھا اب یہاں ایک اور بات، اب دل میں تھا نہیں کرنا اور اس کو کہہ دیا کرنا، ٹھیک ہے، اور دل میں ہے کہ میں نے نہیں کرنا، اسے جان چھڑاؤ، بعد میں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کام ہم نے کر دیا، اب ہم بڑے پھولے سمائیں گے، ارے دیکھا وعدہ کیا نا کر دیا میں نے، ایسا آدمی بھی گناہگار ہے، ایسا آدمی گناہگار ہے۔ آپ کہیں گے گناہگار؟ جی، کیوں؟ جب یہ وعدہ کر رہا تھا نا تو اس کے دل میں یہ تھا کہ میں نے نہیں کرنا، اتفاق ایسا بنا کہ یہ کر دیا، ہو سکتا ہے یہ کہیں اور نکل رہا ہو، جا رہا ہوں اور وہاں پھنس ہی ایسا گیا، ٹریفک میں ایسا پھنس گیا، کسی اور معاملے میں ایسا پھنس گیا، چلو یار جانا تو ادھر نہیں تھا لیکن اب راستہ یہی ہے، چلو آج چلے جاؤ ادھر، وعدہ کیا ہوا تھا۔ تو اگرچہ یہ اس کے موقع پر پہنچ گیا، یہ کچھ کر لیا، لیکن جب اس نے وعدہ کیا تھا اس وقت اس کی نیت کیا تھی، اس کو دیکھا جائے گا۔ اچھا اب تھوڑا سا دوسرا پہلو بھی سمجھ لیں، وعدہ کرتے وقت نیت دل میں خالص تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جی جی کر لوں گا، اور دل میں نیت ہے کہ بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، جب کام کا وقت آیا تو اس کو کوئی عذر ایسا لائق ہو گیا جو بعد میں لائق ہوا کہ وہ کام اس موقع پر نہ کر سکا، کام نہیں کیا، شریعت اس کو وعدہ خلافی نہیں فرماتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت اس وقت تھی کہ یہ کرے گا، لیکن اب بعد میں اس کو عارضہ لائق ہوا تو یہ وعدہ خلافی کا کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا، یہ سمجھ لینا چاہیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. بعض کو یہ تھوڑی سی تشریح سمجھ آتی ہے تو وہ ہر چیز کو وعدہ خلافی کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی میں نے نیت کی تھی اس وقت. آپ یہ گناہ کا معاملہ اور دل کی نیت یہ اللہ جانتا ہے. اگر معاذ اللہ جھوٹی طور پر اپنے آپ کو سچا بنا لیں تو رب تو جانتا ہے نا ہمارے معاملات کو. تو اس لیے جو دل کی سچی نیت اسی کے مطابق اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو ہم کسی سے وعدہ خلافی کا بھی کال نہ کریں کہ بھئی آپ نے وعدہ خلافی کی. ہو سکتا ہے اس وقت اس کی نیت ہو بعد میں عذر پیش آ گیا. آپ دیکھیں اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم کہ جب کام ہو بھی گیا، ایک صورت وہ کہ جس میں وہ گناہگار ہو رہا ہے، کب؟ جب شروع میں اس کی نیت تھی کہ میں نے نہیں کرنا، اور جب شروع میں نیت تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن کام نہیں ہوا کسی عذر کی وجہ سے، تو گناہگار بھی وہ نہیں ہوا. تو اس اعتبار سے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. وعدے کی اہمیت بہت بڑی ہے. یاد رکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نہ سمجھے بس ٹھیک ہے آج یہ تشریح پتہ چلی اس کے بعد ہم نہیں. آپ پڑھیں، آپ سلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ قرآن پاک کی اٹھائیں اور پڑھیے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات، خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات. وعدے کے حوالے سے ایسے ہیں کہ کبھی کسی جگہ پورا پورا دن کھڑا ہو جانا، تین تین دن تک کے واقعات. اللہ اکبر، یہ ایون سیرت سے ملتے ہیں کہ وعدہ پورا ہو، وعدہ پورا ہو. بس اس نوجوان کو اتنا آپ نے فرما دیا، نوجوان تو نے مجھے تھکا دیا، وہ جس نے کہا تھا کہ آپ یہاں رکے میں آتا ہوں، بس وہ گیا، بھول گیا. اتنا وقت گزرنے کے بعد جب آیا تو فرمایا مجھے تھکا دیا. لیکن ایک ایک دن کسی کے ساتھ انتظار کر لینا، تین تین دنوں تک انتظار چلے جانا، یہ دیکھیں یہ انداز ہے جی. تو اگر ہم ان طریقوں پر اپنے آپ کو لائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں بہت سے اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے. اگلی بات ارشاد فرمائی، اذا تومین خانہ، کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذبا، یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے یہ عمل. اور اذا تومین خانہ، جب اسے امانت پکڑائی جائے تو خیانت کرے. کسی کے مال میں، پیسوں میں، کسی چیز میں، امانت ہے آپ کے پاس، آپ کا کام ہے حفاظت کرنا، آپ نے حفاظت میں لی، بلا اجازت اس چیز کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں. بہت سے لوگ پیسے رکھے ہوئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے جب اس نے مانگنے میں اس کو دے دوں گا، اس کے پیسے وہ استعمال کرتے رہتے. یہ اجازت کے بغیر، یعنی اس سے پوچھے بغیر یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو اب آپ اس کو استعمال، اور اب استعمال کے بعد یہ امانت کے احکام بھی نہیں، اس پہ قرض کے احکام آ جائیں گے، اور ان میں بڑا فرق ہے آپس میں. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال بھی وہ رکھنا چاہیے. کبھی امانت ہو تو آپ اس کی امانت پوری کریں، یا اس سے اجازت لے کے استعمال کریں، بغیر اجازت استعمال وہ نہ کریں، اور اجازت بھی بغیر کسی ضرورت کے نہیں لینی چاہیے. سامنے والا مروت میں آ کر بعض اوقات کسی چیز کی اجازت دیتا ہے لیکن دل میں وہ تکلیف والی کیفیت ہے. تو یہ بھی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کون سی چیز مانگنی ہے، کون سی چیز نہیں مانگنی، کس چیز کی اجازت لینی ہے اور کس چیز کی اجازت نہیں ہمیں لینی چاہیے. اچھا، امانت میں، خیانت میں، کچھ ایسی بھی خیانتیں، بعض اوقات کسی کو بات بتائی امانت، اس میں بھی امانت کہنا ضروری نہیں. اگر کسی نے اہتمام کے ساتھ، امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، اگر کسی نے اہتمام کرتے ہوئے بات بتائی کسی کو، مثلا کہ کوئی اور نہیں سن رہا، وہ بات بتا رہا ہے، ارد گرد دیکھ رہا ہے، اچھا بھی کوئی نہیں، ادھر بھی نہیں، نہیں، اچھا اس کو ایک بات بتائی، تو یہ جو اس نے اہتمام کیا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کو بتائیے، دوسرے کسی کو بتانی نہیں، یہ بھی امانت ہے. لیکن ہمیں اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب پورے معاشرے کو جب تک پتہ نہیں لگ جاتا. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ اسلام کے خوبصورت اوصاف ہیں، خوبصورت وصف ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں۔ بتا جا رہا آپ کی کالز بھی کچھ ہیں، تو انشاءاللہ کچھ ٹائم ہمارے ساتھ ابھی باقی ہے تو آپ کی کالز لے لیتے ہیں۔ جی سنائیے کال۔
میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا عورتوں کا مزار پہ جانا جائز ہے اپنے والدین کی قبر میں؟
والدین کی قبر ہو یا عام اولیاء کے مزارات ہوں، عورتوں کو یہاں جانے کی ممانعت ہے اور وہ نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے حوالے سے آپ کے مزار شریف کی حاضری، چونکہ اس کو علماء قریب با واجب فرماتے ہیں، تو وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے آداب احترام وہ سب سکھا کر انہیں وہاں حاضری دینے کی رخصت اور اجازت ہے، بلکہ قریب با واجب اسے حکم دیا گیا تو یہ حاضری دیں۔ لیکن عام اولیاء صالحین کے مزارات ہوں یا عام قبرستان ہوں، عورتیں وہاں جانے سے گریز کریں، اس کی ممانعت ہے۔ جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی بندے نے مصنوعی دانت لگوائے ہوں اور جب وہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کے وہ مصنوعی دانت نکال لینے چاہیے یا مصنوعی دانت لگے رہیں اور بندہ اس کو دفن کر دے؟
میت کے اگر مصنوعی دانت لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورتحال میں اگر دانت نکالنا وہ تکلیف دہ معاملہ ہے، بعض چونکہ اس میں فرق ہوتا ہے، بعض ایسے دانت ہوتے ہیں کہ جو نارمل عام بھی آدمی کھانے کے وقت لگا لیتا ہے، ورنہ نکال لیتا ہے، وضو کرتے ہوئے بھی نکال کے رکھ دیتا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ ایک الگ ہے۔ لیکن بعض ایسے دانت ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ مضبوط طریقے سے جوڑ دیے جاتے ہیں، وہ جسم کا حصہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو نکالنے میں چونکہ میت کو تکلیف ہے، اور ایسی تمام چیزیں وہ جو میت کو تکلیف والی ہیں ان کو کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنے طور پر گمان بناتے رہتے ہیں اور وہ ناخن کاٹ لیتے ہیں، بال جو ہے وہ اتار دیے، یہ کر دیا، نہیں، اس وقت جو ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم وہ کریں گے، اس سے زائد وہ عمل ہمیں نہیں کرنے۔ تو دانت جو فکس ہو گئے تو ان کو نہیں اتارا جائے گا، کیونکہ وہ تکلیف دہ ہیں، اور بغیر تکلیف والے عام نارمل اگر مصنوعی دانت میت کو ہوں جس کو اتارنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو ان کو جدا کر لیا جائے۔ جی
کوئی آدمی قسطوں پہ موٹر سائیکل لیتا ہے یا کوئی چیز لیتا ہے، اگر موٹر سائیکل ہے تو وہ ہے 40,000 کا اور وہ دیتا ہے ایک سال کی ادھار میں 50,000 کا یا 60,000 کا، اور اس میں کوئی سود تو نہیں ہے؟ اے مہینے کی قسط ہوتی ہے 5,000 یا 2,000 بنوا لیتے ہیں۔
دیکھیں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک چیز کی قیمت ہے 20,000 روپے یا 50,000 روپے، اب وہ دو رقمیں سامنے رکھتا ہے کہ یہ موبائل 50,000 کا ہے، نقد آپ نے لینا ہے 50 کا لے لیں، اور اگر آپ نے ادھار پہ لینا ہے تو یہی موبائل میں آپ کو 6 مہینے سال کی قسطوں پر 70,000 کا دوں گا یا 60,000 کا دوں گا، تو یہ دو قیمتیں اس نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے نقد لی تو بھی ٹھیک، اور اگر آپ نے ادھار والا سودا اوکے کر دیا اور اس کی قسطیں بیان ہو گئیں کہ یوں یوں پیسوں کی ادائیگی ہوگی، اتنی مدت ہوگی، تو یہ بھی ٹھیک ہوا، یہ جائز ہوا۔ یہ تو ہے ایک نارمل کوئی چیز آپ ادھار میں زیادہ اگر قیمت لیتے ہیں تو یہ سود نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے، جب تک اس کے اندر دیگر شرائط کا بھی خیال رکھا گیا ہو، یعنی اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جو غیر شرعی ہو وہ اس میں شامل کر لیا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ اتنے کی ادھار میں ہے، آپ نے اوکے ٹھیک ہے بھائی 50 کی نقد میں تھی، 70 کی مجھے ادھار میں ملی، لیکن ساتھ یہ شرط ہے کہ بھائی اس کے اوپر آپ کو اگر آپ نے ٹائم پہ قسط نہ دی تو آپ کو اتنی پلنٹی لگے گی، آپ کو اتنا جرمانہ لگے گا، تو یہ جائز نہیں ہوا، یہ ایسی شرطیں یہ ناجائز ہیں۔ اسی طرح کوئی اور بھی شرطیں لگا دیں کہ اس کے اندر آپ کو انشورنس بھی رکھنی ہے، فلاں چیز بھی رکھنی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شرعاً جن کی ممانعت ہے اور جو ناجائز ہیں، وہ جب کسی جائز معاملے کے اندر بھی آپ شامل کر دیتے ہیں اور ان کو ملا کر معاہدہ ہوتا ہے، تو اس کو شرعاً اجازت نہیں ہوتی، ایسا عقد کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو المختصر یہ کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے جبکہ شریعت کے شرائط کے مطابق ہو، غیر شرعی معاملات اس میں نہ ہوں۔ لیکن اگر غیر شرعی معاملات آ جائیں تو پھر وہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ اس طرح کی شرطیں ہٹا دینی چاہیے، صرف قیمت کے اوپر نیچے ہونے کی اس وجہ سے وہ ناجائز نہیں ہے، یہ دیگر شرطوں کی وجہ سے ناجائز ہے۔ لوگ شرطیں 50,000 کی چیز ہے 70 کی دے رہا ہے، تو بھائی یہ ناجائز نہیں ہے، دو قیمتیں اس نے آپ کے سامنے واضح کر دیں۔ جو ناجائز ہے وہ یہ دو چیزیں، جو یہ دو چیزیں یا اس سے زیادہ اس کے ساتھ جو ایڈ کر دی جاتی ہیں کہ ہم آپ سے جرمانہ بھی ہے تو انشورنس بھی ہے تو فلاں بھی ہے، کس ٹائم پر نہ دی تو یہ بھی ہے، یہ چیزیں ہیں، تو ان میں وہ پھر ناجائز کی طرف یہ جائے گا۔ اور ہمارے یہاں اوور آل اس میں بہت سی ایسی ناجائز چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں، ان کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں یا آپ کوئی چیز ایسی لینا چاہتے ہیں، چاہے کوئی سامان ہو یا قسطوں پر پلاٹ ہو، تو ہمیں علماء دین سے اس کے حوالے سے ضرور وہ رہنمائی لینی چاہیے، آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ منشن کے ناظرین، یہ پروگرام درس مسلم شریف اور اس کو ایک اس طرح بنانے کی ایک کوشش کی ہے کہ فرامین مصطفیٰ، کچھ حسن معاشرت کی باتیں اور ساتھ آپ کے سوالات جوابات بھی ہوتے ہیں، تو مزید ایک دلچسپی کا سما ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حدیث رسول محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور بڑی اچھی نیتوں اور خلوص کے ساتھ سننے، سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی اللہ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے تذبہ علماء۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔